تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اس وقت کا موضوع ہے جدیدیت اور ہم، اور تشریف لا رہے ہیں نائب ناظم تعلیم و تربیت اور مدیر قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی جناب اویس پاشا کرنی صاحب۔ میں درخواست کرتا ہوں اویس پاشا کرنی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور جدیدیت اور ہم کے موضوع پر خطاب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدو فی نظام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والعوام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس وقت کا جو موضوع ہے عنوان بعض حضرات کے لیے اجنبی ہے کہ جدیدیت اور ہم۔ ابتدائی جو تنظیمی لٹریچر جس سے ہم واقف ہیں اور جن موضوعات سے ہم واقف ہیں اس سے اس کا ایک تعلق جوڑ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ولدی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ کی ایک مارکت العرا تصنیف اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام آپ تمام حضرات کے لیے معروف کتاب ہے، اس میں بانی محترم نے جس موضوع کا احاطہ فرمایا ہے اور جس شے کو اسلام کے لیے چیلنج قرار دیا اور بتایا ہے کہ اس وقت جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم دین کی خدمت کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ ماحول کیا ہے، یہ معاشرہ کون سا ہے، اور عالمی سطح پر وہ کون سا منظرنامہ پایا جاتا ہے جس میں اسلام کے غلبے کا کام کس نہج اور کس طریقے پر ہوگا۔ اس میں تعارف کروایا گیا ہے کہ اصلاً دو تہذیبیں ہیں، اور یہ ایک مغربی تہذیب ہے جس کی کچھ بنیادیں ہیں فلسفیانہ، اور اس کے بعد اس کا پھیلاؤ ہے، اس کی کچھ قوت کے مراکز ہیں، اور اس کے بالمقابل ایک اسلامی تہذیب ہے۔ وہاں مغربی تہذیب کو جس شے میں لا کر واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، یا کہیے اس کے جن اوصاف کا تعارف کروایا گیا، اس میں ایک شے سائنٹیفک ریشنلزم بھی ہے۔ ہم یہاں اگر ایک تقابل قائم کر لیں تو ہمارا موضوع، یعنی یہیں سے بات کو اگر اٹھائیں تو ہمارا موضوع یعنی جدیدیت اور ہم وہاں تک آنے کے لیے ایک سہولت دستیاب ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر تجزیہ اس طرح سے ہو کہ دو تہذیبیں ہیں، ایک مغربی تہذیب ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے، ہر تہذیب کی ایک علمیت ہوتی ہے، اس علمیت کا کوئی اس کا کچھ ماخذ ہوتا ہے، اس کے کچھ مصادر علمی ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اس کا ماخذ علم عقل ہے، اسلامی تہذیب اس کا ماخذ علم وحی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اس کے مصادر جہاں سے وہ اپنے علم کو تفصیل کے ساتھ اخذ کرتے ہیں وہ حواس خمسہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اس کے مصادر علمی، یعنی کسی شے کے صحیح یا غلط، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز ہونے کا جو معیار ہے، جس کے لیے دلیل کیا شے بنتی ہے، وہ دلائل اربع ہیں، جیسے ادلہ اربع کہتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ یہ ایک تقابل ہے، مغربی تہذیب اس کا ماخذ علم عقل ہے، اسلامی تہذیب اس کا ماخذ علم وحی ہے، مصادر وہاں پر حواس خمسہ بن جایا کرتے ہیں، فائیو سینسز، اور اسلامی تہذیب میں مصدر جو ہے وہ ادلہ اربع ہے۔ جو علمیت وجود میں آتی ہے، غالب علمیت جو تمام علوم پر ایک طرح کی فوقیت رکھتی ہے، مغربی علوم پر، وہاں اس کے لیے عنوان سائنٹیفک ریشنلزم کا استعمال کرتے ہیں، اور اسلامی علوم میں اگر ہم دیکھیں کہ تمام ہی علوم، چاہے وہ مادی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ دینی ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، ان سب کے لیے معیار و ماخذ جس طرز تعقل کو قرار دیا جا سکتا ہے، وہ تفقہ ہے دین کا، جیسے شرق اسلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے لیے جس کے مصدر کے طور پر قرآن، سنت، اجماع، قیاس، مصادر اربعہ یا آپ کہیے کہ ادلہ اربعہ کہلاتے ہیں. ان سے دو تہذیبیں وجود میں آتی ہیں اور ان کے مابین ایک کشمکش ہے، اور یہ کشمکش بعض اوقات علم کے میدان میں ہوتی ہے، بعض اوقات تہذیب کے میدان میں آتی ہے، بعض اوقات عسکری نوعیت اختیار کر جاتی ہے. ہمارا دین ان سارے درجوں پر مسلمانوں کو لیس کرتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، لڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے، مقاومت کا طریقہ سکھاتا ہے، مقابلے کا طریقہ سکھاتا ہے. تہذیبی سطح پر جب یہ مسئلہ درپیش ہو تو ایک شہر جسے ہم الحاد کہتے ہیں، یعنی وہ جو مغربی تہذیب ہے اور اس کے ماخذ علم ہے، اس سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سامنے آتا ہے، جو نظام زندگی وجود میں آتا ہے، اسے ہم الحاد سے تعبیر کرتے ہیں. خدا بیزاری اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن و سنت سے نہ لینا بلکہ اسے عقل سے اخذ کرنا، اور اس کے بعد اس میں بہت سی تفصیلات ہیں. یہ الحاد اگر بالکل واضح ہو تو انکار خدا پر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کی بھی بہت سے شیڈز ہیں. مغرب میں اس الحاد کے بھی کئی مکاتب فکر بنتے چلے گئے. یہ الحاد اگر ذرا چھپا ہوا ہو تو تجدد اور جدیدیت کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کو جو داخلی فتنے لاحق ہوتے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ تجدید کے نام پر تجدد وہ سر اٹھانے لگتا ہے. تجدید و تجدد دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک وہ اپروچ ہوتی ہے جسے آپ ریویژنسٹ اپروچ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جو ریوائولسٹ اپروچ ہے. یعنی یہ کہ ریویژنسٹ اپروچ کیا ہے، تجدد کیا ہے، کہ کسی شے کو اس کی اصل سے ہٹا کر کسی اور معیار کے مطابق کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے متجددین، یعنی مغرب گزیدہ افراد، مغرب سے متاثر افراد، وہ جو کہ مغرب کو حق کا معیار مان لینے کے بعد اسلام کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے نئے نئے ایڈیشن تیار کرتے رہتے ہیں مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں، اور مسلمانوں کو بھی تجربہ رہا ہے، یعنی اسلام کے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے. پہلی صدی سے چاہے وہ اعتزال ہو، چاہے اس کے بعد اس کے مختلف شیڈز ہوں، مسلمان اسے برتتے آئے ہیں، اس کا جواب دینا جانتے ہیں، اس سے معاملہ کرنا جانتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ کسی اور تہذیب کو، یعنی مغربی تہذیب کو، یا اسی طرح سے کبھی یونانی علم کو ماخذ بنا لیا جائے، اس سے مروب ہو کر اسلام کا کوئی نیا ایڈیشن تیار کرنا، یہ تجدد ہے. یہ تجدد بھی کچھ افراد جو کہ صاحب فکر ہوتے ہیں اور کہیے کہ علم کے نام پر اور اسی طرح سے دانشوری کے نام پر قوم کے اعصاب پر سوار ہوتے ہیں، ان کا خاصہ ہے. اس کے بالمقابل مجددین امت، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مبارک سلسلہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا، کہ دین کے صحیح تصور پر اگر کوئی غلاف آ جائے، اس پر اگر کوئی پردہ پڑ جائے تو اسے ہٹا دیا کرتے ہیں وہ لوگ آ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی تائید سے مشرف ہوتے ہیں اور دین کو اس کے اصل ماخذات سے وابستہ کرتے ہیں. اچھا، یہ تجدد ایک تہذیب کی صورت جب اختیار کر جاتا ہے تو وہ جدیدیت کہلاتی ہے. ہماری اس ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں اگر ہم کہیں تو تجدد زدگی جب ایک تہذیبی سطح پر اتر جائے تو وہ جدیدیت کہلاتی ہے. اور یہ اصلا ترجمہ ہے مغرب کے ایک فلسفیانہ اصطلاح یعنی ماڈرنزم یا ماڈرنٹی کا. اور وہ کیا ہے، ان کے ہاں اس کی تعبیر، اس کی تفسیر اگر اس پر ایک منٹ صرف کر لیا جائے تو انشاءاللہ پس منظر مزید واضح ہو جائے گا. ایک شخص جس کا نام ہینس ہافمن ہے، اپنی کتاب دی گیٹ میں وہ یہ تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے کہ ماڈرنزم کیا ہے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ جدیدیت سے کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی دینی اصطلاح کے بالمقابل اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ کہتا ہے کہ ماڈرنزم کیا ہے. ماڈرنزم ان اٹس براڈیسٹ ڈیفینیشن از ماڈرن تھاٹ، کیریکٹر اور پریکٹس. مور اسپیسیفکلی دی ٹرم ڈسکرائبز دی ماڈرنسٹ موومنٹ. کہتا ہے کہ یہ ایک تاریخ، ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح باقاعدہ اپنے ایک معنی رکھتی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی اصطلاح کے من پسند مانا کر دیں، بلکہ اصطلاح وہی ہوتی ہے جس پر اہل علم کا یا اس علم کے ماہرین کا اتفاق ہوتا ہے. یہ ایک مغربی علوم اور مغربی تہذیب میں پروان چڑھنے والی مغربی فلسفے کی اصطلاح ہے ماڈرنزم، تو چنانچہ اس کی تعریف وہی ہوگی جو وہ بتائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کردار، اسی طرح سے معاشرتی اقدار، ان کے ایک مجموعے کا نام ہے، اور یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اٹس اے سیٹ آف کلچرل ٹینڈنسیز اینڈ ارے آف ایسوسیٹڈ کلچرل موومنٹس. بہت سی تہذیبی تحریکیں ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سویرا، نیا اجالا اور اسی طرح سے نئی روشنی جو پچھلی صدیوں میں مسلمانوں کو متعارف کروائی گئی کہ تم تو اندھیروں میں رہتے ہو اور نئی دنیا تو یہ ہے اور آگہی اور روشنائی تو یہ ہوا کرتی ہے, اور اس کے نام پر بہت سی تحریکات, کہیں آزادی نسواں کی تحریک, کہیں اسی طرح سے ادب کی دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک, اور اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر کہیے کہ اصلاح کے نام پر مغربی تہذیب کو مسلمانوں کے لیے قابل قبول بنانے کے بہت سے عنوانات ذہن میں آتے ہیں. کہا کہ یہ کیا ہے, مزید تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹس اے ریولٹ اگینسٹ دی کنزرویٹو ویلیوز آف ریئلزم. یہ جو مذہب کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادیں دستیاب تھی اس کے خلاف ایک بغاوت ہے, اور مزید اس سے آگے کیا ہے, آلسو ریجیکٹڈ دی ایگزسٹنس آف اے کمپیشنیٹ آل پاورفل کریٹر گاڈ. آخری بات یہ ہے کہ کسی خدا کا وجود بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو جدیدیت کیا ہے, ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ جدید ہونا تو اچھی بات ہے, اس میں کیا قباحت ہے. تو ہم یس کریں گے کہ اگر جدیدیت ماڈرنزم یا ماڈرنٹی کا ترجمہ ہے تو اس کی تعریف تو یہ ہے کہ جو آخر کار کسی خدا کو بھی ماننے کو گوارا نہیں کرتی. پھر مزید یہ کہ جدید ہونا ہر جگہ تو اچھا نہیں ہوتا. دینی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی شے دین میں, اسے کیا کہتے ہیں, ہم بدعت کہتے ہیں, اور بدعت اس کے بارے میں جو کچھ دین کی مذمت ہے وہ ہم سب کے علم میں ہے. کسی مادی شے کا جدید ہو جانا, کپڑا پرانا تھا یہ جدید ہے تو جدید اچھا ہو سکتا ہے, مگر دینی نظریات, عقائد, عبادات اور اسی طرح سے تہذیبی اقدار, اس کا جدید ہو جانا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہوا کرتی. بلکہ ہماری تہذیب تو وہ ہے جو کہ حق کو ماضی میں تلاش کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ پیچھے جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جاؤ, تمہیں حق وہاں ملے گا, خالص وہاں ملے گا. تو یہاں ان چیزوں میں, یعنی دینی تصورات میں, جدید ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا قدیم ہونا اس کے اتھینٹک ہونے, اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے. اصطلاح کا ترجمہ صرف لغوی اعتبار سے کر دینا یہ ویسی بات ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ جو تصور جدیدیت ہے یہ ہمارے ہاں, یعنی ہماری دینی اصطلاح میں سے کس عنوان سے زیر بحث لایا گیا ہے, تو نگاہیں جا کر ٹھہر جاتی ہیں ایک لفظ پر جو پچھلی صدی میں خاص طور پر تحریکی لٹریچر میں خاص معنی میں استعمال ہوا ہے, وہ لفظ ہے جاہلیت. قرآن حکیم نے بھی چار مقامات پر اس سے استعمال کیا. وقت محدود ہے, اگر ان مقامات کا بھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مماثلت ہے اس تصور جدیدیت میں اور قرآن حکیم کے استعمال کیے ہوئے لفظ جاہلیت میں. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جدیدیت سے جسے ہم تعبیر کر رہے ہیں وہ تو مغربی تہذیب ہے, ان کے پاس تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, علم کی ایک روایت ہے اور کتابوں کی ایک روایت ہے اور بہت سے علوم و فنون ہیں, اور جاہلیت جسے کہا جاتا ہے اس کے سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے. تو جاننا چاہیے کہ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بے پڑھا لکھا ہے. جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے, جاہلیت ایک رویے کا نام ہے. جس زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے, یعنی ما قبل اسلام کا زمانہ, اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ, اس کا خاصہ کیا تھا؟ اس کا خاصہ یہ تھوڑی تھا کہ ان کے پاس علوم نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. بہت سے علوم تھے, بلکہ آج مستشرقین ان پر کام کرتے ہیں اور اسے جاہلیت سائنسز سے تعبیر کرتے ہیں. دور جاہلی کے علوم کیا تھے؟ علم انصاب کے وہ ماہر تھے, اسی طرح سے وہ راستے دیکھ لیا کرتے تھے ستاروں کے ذریعے سے, اسی طرح قیافہ شناسی کا علم ان کے پاس غیر معمولی تھا, فصاحت و بلاغت کا علم ان کے پاس غیر معمولی تھا, شاعری اور اسی طرح سے افسانہ گوئی اور اسی طرح سے خطابت, یہ سارے علوم ان کے پاس تھے. تو جس زمانے میں علوم پائے جائیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جاہلیت نہ ہو, بلکہ اس زمانے میں بھی علوم پائے جاتے تھے اور قرآن حکیم نے اس زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک خاص رویے کو جاہلیت سے تعبیر کیا. وہ رویہ جو کہ قرآن و سنت کتابیں نہ ہو, وہ رویہ جو وحی کو ماخذ نہ مانتا ہو, وہ رویہ جو اصرار کرے اصلیت پر, وہ رویہ جو اصرار کرے ہر نئی شے کو اچھا سمجھتے ہوئے قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے. لگ کے کبھی بھی کوئی دیندار آدمی, مذہبی آدمی, وہ نئی شے کی جانب لپکتا نہیں ہے, بلکہ اس کے مزاج میں کیفیت ہوتی ہے, رکتا ہے, دیکھتا ہے, سوچتا ہے, پھر اپنے دین کی گواہی اس پر طلب کرتا ہے, اور جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ قدر, ویلیو, یہ شے, یہ تصور, یہ عقیدہ, یہ کام, یہ میرے دین کی نگاہ میں محمود ہے, پسندیدہ ہے, تو اسے قبول کیا کرتا ہے. بہرحال یہ تو ایک تعارف کے درجے میں بات تھی. ہم جس تصور کو اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں, یعنی جدیدیت, عرض کیا کہ اس سے مماثل یا اس سے قریب تر اگر کوئی تصور ہمیں ملتا ہے اپنی اصطلاح میں تو وہ جاہلیت ہے, اور جاہلیت نام کس شے کا ہے؟ ایسی تہذیب, ایسا معاشرہ, ایسا تمدن جس کا ماخذ وہی نہ ہو, جس کے مصادر قرآن سنت اجماع قیاس نہ ہو. اب بات آسان ہے, اور بجا طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں آج میں اور آپ زندہ ہیں اور زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یہاں پر نہ تو اسلامی علمیت کو وہ فوقیت حاصل ہے، نہ اسلامی اقدار کو رواج حاصل ہے، اور نہ ہی اسلامی احکامات ہمیں جاری و ساری نظر آتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف ہی کچھ کیفیت ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے جیسے قرآن حکیم نے جاہلیت اولا سے تعبیر کیا اس زمانے کو، تو ایک جاہلیت جدیدہ ہے جس میں آپ اور میں زندگی گزار ہیں۔ اگر یہ اعتراف کر لیا جائے تو پھر ایک حساسیت درکار ہے، وہ یہ کہ جن چیزوں کو ہم قبول کرتے چلے جاتے ہیں، تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر، تمدن کے نام پر، آزادی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کیا وہ واقعتاً اسلامی ہے، اسلامی تہذیب کی پیدا کردہ ہے، یا وہ جاہلیت سے متعلق ہے، وہ جاہلیت جو مغرب سے ہم پر آئی ہے، وہ جاہلیت کے جس کا ماخذ قرآن و سنت نہیں ہے۔ اگر اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت کچھ جو تانہ بانہ ہمارے ارد گرد موجود ہے، جو نظام تعلیم موجود ہے، جو ہمارے افکار و نظریات کو متاثر کرتا ہے، ہمارے معیارات تک کو بناتا ہے، کسی شے کو ہم اچھا یا برا قرار دیتے ہیں تو اس معیار کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں، کسی شے پر ہم خوش ہوتے ہیں، کسی شے پر ہم پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ان معیارات کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن و فکر میں موجود ہیں۔ اور اس جاہلیت جدیدہ نے انسان کے ویلیو اسٹرکچر کو، اس جدید انسان کے ویلیو اسٹرکچر کو بہت دور رس انداز میں متاثر کیا ہے، بہت غیر معمولی انداز میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمارا نظام اقداری، آج ہمارا اقدار کا نظام، وہ اسلام سے ماخوذ نہیں ہے، چونکہ ہم اس نظام تعلیم سے پڑھ کر نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف وہ رسمی تعلیم ہی نہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پورا ماحول ہے، پورا معاشرہ ہے، اور اگر جائزہ لیا جائے تو انسان کے علم کا اکثر حصہ وہ کلاس روم میں حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے، وہ اس کے لوگوں سے معاملے پر مبنی ہوتا ہے، وہ اس کے معاشرے سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جدید تر انسان زیادہ خطرے میں کھڑا ہوا ہے، زیادہ پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے، کہ پچھلے انسان کو تو شاید اس تقابل کی آزادی تھی، اس جدید انسان کو اس میڈیا نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے معیارات ہی پر غور کر لیں، بلکہ سوچنے میں صحیح اور غلط کے تعین کے معیار کے بارے میں صحیح اور غلط کا تعین وہ کر لے، اس کے لیے بھی اسے آزاد نہیں چھوڑا۔ اور یہ مغربی تہذیب ہم پر جس طرح مسلط ہوئی، اگر ایک تشبیہ بلا تشبیہ اختیار کی جائے، پچھلے زمانے میں جو اسلامی تہذیب ہو یا اسلامی تسلسل کا نام ہے، یا اکرام علیہ السلام کی قیادت میں جو قافلہ نو انسانی میں جاری و ساری رہا ہے اول آفرینش سے، تو وہاں وہ جو علم آیا کرتا تھا آسمانی علم وحی کی صورت میں، اس کی قبولیت لوگوں کے لیے ممکن ہوتی تھی بڑے پیمانے پر معجزات کے ذریعے سے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام آ کر معجزات دکھاتے تھے، اور اس معجزے کو لوگ دیکھ کر اس علمیت کی حقانیت پر ایمان لے آیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے نو انسانی کا معاملہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر لوگ اسی طرح سے کسی بات کے حق ہونے کے قائل ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ یہ تشبیہ اگر اختیار کی جائے کہ یہ جو جدید تہذیب ہے، یہ اپنی ٹیکنالوجی کی کرامات سے، یہ اپنی ٹیکنالوجی کے کہیے کہ کرشمے سے نو انسانی کو اپنی تہذیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، اور چاہتی ہے کہ نو انسانی اس گروہ کے قیادت میں چلے جائے جسے علامہ اقبال افرنگ کے ساحر سے تعبیر کرتے ہیں۔ افرنگ کے ساحر کون ہے؟ اقبال کی اس ترکیب کے دو طبقات صحیح طور پر کہیے کہ اس کے مزاج بنتے ہیں، ایک مغربی فلسفی اور مغربی سائنسدان۔ ایک زمانہ تھا کہ نو انسانی میں سے وہ جو اسلام کا قافلہ ہے، اس کی قیادت انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے متبعین کیا کرتے تھے۔ مغربی تہذیب نے آ کر اس گروہ مقدسہ کو ریپلیس کیا ہے سائنسدانوں اور فلسفیوں سے۔ انبیاء بتاتے تھے کہ تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، انبیاء بتاتے تھے تمہاری معیشت کیسی ہونی چاہیے۔ آج ماہرین معیشت وہ آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہوا کرتا ہے۔ انبیاء بتاتے تھے کہ یہ شے حلال ہے، یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے۔ آج جو نیوٹریشن سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مضر ہے اور یہ مفید ہے۔ اور اس مغربی تہذیب پر جو کہیے ایک وسیطر پیمانے پر، اور یہ پورے یہ گلوبل تہذیب ہے، مغرب کسی خطے کا نام نہیں ہے، بلکہ مغرب ایک طرز فکر اور ایک طرز حیات کا نام ہے، اور یہ پوری دنیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے۔ ہم اور آپ بھی اسی غلاف کے تحت، اسی ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس پر غور کر سکیں کہ ہمارے کون سے اقدار کے نظام میں کون سی اقدار ایسی ہیں جو مغرب کے نظام اقداری سے ماخوذ ہیں اور کون سی ہیں جو ہماری دینداری سے ماخوذ ہیں. اور اس میں ایک تضاد ہے, کشمکش ہے جس سے ہم دوچار رہتے ہیں. کچھ دین کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دین کی کچھ باتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں رہتی, اس لیے کہ صحیح اور غلط کے معیارات ہمیں مغرب نے دیے ہوئے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجی ہمارے لیے وہ کرشمہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سہولت پر مبنی نظام زندگی, وہ جدید تمدن, وہ جدید طرز حیات جس کے ہم اور آپ عادی ہیں, جس کے بغیر شاید آج ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کا بھی کوئی اسلوب نہیں جانتے, وہ ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ ہم دین کی بہت سی خالص باتوں کو قبول نہ کر سکیں, اس لیے کہ مغرب کے دیے ہوئے معیار, اقداری معیار پر وہ پوری نہیں اترتی. اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ذرا سے دقت یہ اٹھائیں کہ بانی محترم رحمہ اللہ نے جو تین بالمقابل تین کا ایک تجزیہ پیش فرمایا تھا اسی کتاب میں, اسلام کی نشہ ثانیہ کرنے کا اصل کام, اور وہ جو میٹا نیریٹو ہے اور وہ جو کہیے ایک ورلڈ ویو ہے جس جو سامنے آتا ہے ہمارے اسلامی تہذیب, اس کے تین نمایاں ترین تصورات کیا ہیں, خدا ہے, روح ہے اور حیات اخروی ہے, اور مغربی تہذیب اس کے تین نمایاں اوصاف کیا ہیں, کائنات بالمقابل خدا, اسی طرح سے جسم اور مادہ بالمقابل روح, اور حیات دنیاوی بالمقابل حیات اخروی. اس کو اگر مزید وسیع کریں اور بعض فوری مثالیں, اگر سے یہ اپنی جگہ بات مکمل ہے اور اس میں کہیے وہ ورلڈ ویو تین بڑے سوالات جس سے پورا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے وہ اس میں بیان ہو چکا ہے, مگر مثال کے طور پر اگر مزید کچھ تقابلات جو وقت میں دستیاب ہے اس میں دیکھیں تو انشاءاللہ یہ تقابل ہمارے سامنے آ سکے گا, اس لیے کہ وقت محدود ہے اور یہاں پر اس وسیع موضوع پر جتنی بات ہو سکتی ہے وہ اشارات اور کچھ اجمال ہی کی نوعیت کی ہے, زیادہ تفصیل میں جانے کا غالباً موقع نہیں ہے, اور موضوع کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ ایک جانب یہ فلسفے کے میدان سے متعلق موضوع ہے اور فلسفہ بہرحال ایک دقیق شے ہے اور میں نہ فلسفے کا طالب علم ہوں اور نہ کچھ جانتا ہوں, اور دوسری جانب اگر اس کو ٹھیٹ خالص شرعی اصطلاحات میں اس پر بات کی جائے تو وہ اپنی جگہ خود قابل فہم نہیں رہتی اور اس میں بھی ایک کہیے کہ ابلاغ کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو جو بات ہمیں دستیاب صورت ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ بانی محترم نے اس موضوع کو ایک درجے میں آسان کر ہمارے لیے قابل فہم بنایا ہے, اسی کی اگر ہم توسیع کر لیں اور اسی کو اگر کچھ مثالوں کے ذریعے سے مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ حساسیت پیدا ہو سکتی ہے جو درکار ہے اس مبحث کے حوالے سے. ایک تقابل ہم نے دیکھا کہ وہی بالمقابل عقل, مغربی تہذیب اس کا ماخذ عقل ہے, اور یہ عقل وہ عقل حیوانی ہے, یہ وہ عقل نہیں ہے جو وہی کی مخاطب بن رہی ہوتی ہے, بلکہ یہ وہ عقل ہے جو جذبات سے مغلوب ہے, یہ وہ عقل ہے جو انسان کی خواہشات کی وکیل ہے. عقل کو ایسا غیر جانبدار سمجھ لینا کہ یہ اپنی جگہ کوئی ماخذ ہے, یہ کوئی منصف ہے اور یہ جو حکم لگائے گی وہ غیر جانبدارانہ حکم ہوتا ہے, یہ بھی مغربی تہذیب کا ایک دھوکہ ہے. عقل کو غیر جانبدار سمجھنا, عقل انسان کی بہت بڑی عیار ہے اور وہ واقعتاً نفس کی ایک کہیے وکالت کا کام کر رہی ہوتی ہے, تو مغربی تہذیب وہ معقولات کی تہذیب ہے, اسلامی تہذیب وہ منقولات کی تہذیب ہے. اسی طرح سے مغربی تہذیب کے اگر دو سب سے نمایاں اوصاف کا ہم جائزہ لیں اور اس کے بالمقابل اسلامی تہذیب کے دو نمایاں اوصاف کو رکھیں تو انشاءاللہ بات کھلے گی. دو الفاظ ہیں, ایک ہے آزادی اور ایک ہے ترقی. آزادی فریڈم اور دوسرا لفظ پروگرس ترقی, بظاہر لگتا ہے کہ اچھے ہیں, اور آج جدید تعلیم یافتہ افراد سے آپ یہ پوچھیے کہ آزادی کیسی شے ہے تو کہیں گے بہت اچھی بات ہے, فریڈم اس میں کیا قباحت ہے. اچھا پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہم مغربی ایک اصطلاح کا ترجمہ کر لیتے ہیں اپنی کسی دینی اصطلاح میں, حالانکہ جیسے اس طرح سے جمہوریت کا ترجمہ اگر کوئی شورائیت کر دے تو یہاں بیٹھے تمام ہی افراد کہیں گے کہ دو علیحدہ علیحدہ نظام ہیں, شورائیت اسلام کا ایک نظام حکمرانی اور نظام اجتماعی ہے اور جمہوریت مغرب کا ایک نظام ہے, اس بارے میں الحمدللہ ہم حساسیت رکھتے ہیں, مگر اسی حساسیت کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور دیگر اصطلاحات کے حوالے سے بھی, اور یہ اصطلاحات بڑا غضب ڈھاتی ہیں. ترقی, آزادی, ترقی کیا ہے؟ ترقی اچھی شے ہے, پروگرس اچھی شے ہے, مگر اس لفظ پروگرس کا ترجمہ ترقی اور اس کے بعد ترقی جیسے ترقیاتی کام ہوتا ہے, جیسے ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ترقی کون سی ترقی ہے. یہ دنیاوی ترقی ہے, ترقی کا کوئی تصور, یعنی ہماری اردو کے محاورے میں اور دینی اصطلاحات میں آپ دیکھیں تو لفظ ترقی کے ساتھ جو بے تکلف لفظ استعمال ہوتا ہے وہ روحانی ترقی ہے. مغرب ایسی کسی ترقی سے واقف نہیں ہے, بلکہ انہوں نے باقاعدہ لفظ ترقی کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں پروگرس کسے کہتے ہیں, ٹو میکسیمائز دی پلیزر.
پروگرس نام ہے لذت اندوزی کو بڑھا دینے کا، اور اس پوری تہذیب کا اشعار ہے، یعنی پوری مغربی تہذیب وہ انسان کو اس دنیا کو جنت بنانا سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مگر آج مسلمان بھی مغربی تہذیب سے آئے ہوئے معیارات کو، ان اقدار کو ایسے قبول کیا ہوا ہے کہ ترقی کا وہی تصور اسے اچھا لگتا ہے جو دنیا میں لذت اندوزی کو بڑھا دے، جو دنیا کو جنت بنا دے. اور اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمان آج دین کے نفاذ اور اسی طرح سے دین کے قیام اور دین کے کہیے کہ غالب آ جانے کا بھی ایسا ہی تصور رکھتا ہے کہ دنیا جنت بن جائے گی. چنانچہ اس کے لیے قربانیاں دینا اور قربانیاں اٹھانا تو مشکل شے ہے. ہاں ایسا کوئی دینداری ایسا کوئی نفاذ شریعت کا پروگرام ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے سڑکیں پکی ہو جائیں اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے اور اسی طرح سے غربت ختم ہو جائے اور اسی طرح سے یہ شے سستی ہو جائے اور یوں ہو جائے. تو دین میں بھی اٹریکشن تب ہے جب وہ دنیا کی فلاح کا کوئی منصوبہ بتاتا ہو اور وہ دنیا کو یہاں کے معیار زندگی کو بڑھا دیتا ہو. یہ ہے مغرب کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالمقابل اسلام تو جو ہمیں دینداری کی ترغیبات فراہم کرتا ہے، غلبہ دین کی جدوجہد کی ترغیب فراہم کرتا ہے، وہ سب کچھ ایمان کی بنیاد پر ہے، آخرت کی بنیاد پر ہے، آخرت کے اجر کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہاں کا نقصان ہے، آخرت کا فائدہ ہے. یہ کوئی دنیا کو جنت بنانے کا منصوبہ نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں، بلکہ حقیقتاً جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ وہ بھولے ہوئے کہ یہ موضوعات ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں جب ہم ترقی کے سارے مغربی تصورات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں مغرب ترقی کا تو یہی تصور درست ہے. تو اسی طرح سے آزادی اچھی شے ہے. اب اس کا ترجمہ اگر آپ حریت سے کر دیجئے، حریت دینی نگاہ سے اچھی بات ہے، مگر یہ آزادی کیا ہے؟ مغرب کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی برطانیہ سے ہندوستان کا آزاد ہو جانا، نہیں، بلکہ مادر پدر آزادی، ہر پابندی سے آزاد ہو جانا. اور اس آزادی میں آزادی رائے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو بڑا اچھا لگتا آزادی رائے، یہ تو حق ہے، مگر جب وہ آزادی رائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ آزادی نسواں ایک حد تک تو اچھا لگتا ہے کہ یہ تو ترقی کے لیے ناگزیر ہے، پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس سے تو ہمارا دین کا دیا ہوا نظام اقداری اور وہ معاشرت کا نظام بڑے شب ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس آزادی کو نہیں مانتے. مگر آزادی اوور آل ویسے اچھی شے محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو جاننا چاہیے کہ لفظ ایک ہو سکتا ہے، معنی الگ الگ ہے. ہماری تہذیب میں آزادی کے معنی کچھ اور ہیں، ہماری آزادی تو اللہ کی غلامی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں ہے. اس طرح کی کسی مادر پدر آزادی کو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ اور اسلام ساتھ چل ہی نہیں سکتے جو مغرب کا آئیڈیل ہے. اسی طرح سے اگر تقابل دیکھا جائے تو ہماری تہذیب وہ اجتماعیت کی تہذیب ہے. مغرب میں ندرت، ابتکار، انفرادیت، یونیکنس یہ پسندیدہ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیے دینی تصورات میں اور دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے جسے ہم اجماع کہتے ہیں، اتفاقی نظریات. مغرب میں کوئی شخص بہت بڑا محقق تب ہوگا جب وہ کوئی نئی بات لے کر آئے گا، پچھلی باتوں کو غلط ثابت کر کوئی نیا تصور سامنے لائے گا. اور یہی تصور آج دین کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اور ریسرچ اسکالر وہ سمجھا جاتا ہے اور دانشور وہ سمجھا جاتا ہے جو دین کے بارے میں کوئی اچھوتی بات، کوئی نئی بات، اجماع امت سے مختلف بات، کوئی نیا تصور لے کر آئے. یہ کیا ہے؟ وہ معیارات ہیں مغرب کے دیے ہوئے، مغربی تہذیب کے معیارات ہیں جو ہمارے لیے صحیح اور غلط کے تعین میں کہیے کہ معیار بنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جواب جو آتا ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے. اس جواب سے ہم راضی نہیں ہوتے، مگر اس معیار پر راضی ہوئے وہ ہوتے ہیں. یہ ہے وہ المیہ، یہ ہے وہ تضاد کی کیفیت. مغرب تقابل کے لیے مزید ہم بات اگر آگے بڑھائیں تو اسلام میں کسی شے کے ثبوت کا، یعنی کسی دینی تصور کے ثبوت کا پہلا ذریعہ، کسی دین کی دینداری کے ثبوت کا پہلا ذریعہ وہ تواتر عملی ہے. اور مغرب کے اصول تحقیق میں جس شے کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے وہ ہے کسی شے کا کلینیکل ٹیسٹ یا یہ کہ اس کا تحریری ثبوت. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے بارے میں بھی جو لوگوں کے لیے قابل قبول انداز ہے، یعنی دین کا کوئی بیان واضح کیسے انداز میں پسند نہیں آتا، ہاں اس میں اگر حوالے بڑے ہوں، ریفرنسز ہوں کہ قرآن کی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، حدیث کے الفاظ میں یوں لکھا ہوا ہے، اور حوالوں کی بھرمار ہو تو یہ بات بڑی اتھینٹک سمجھی جاتی ہے. یہ مغرب کا دیا ہوا ایک معیار ہے. حالانکہ حوالہ اصلاً عبارت نہیں ہوتی، اس کا فہم ہوا کرتا ہے، وہ فہم درست ہے یا نہیں، مگر آج عوام کو اس پر ٹیون کیا گیا ہے، دینداروں کو بھی اس پر ٹیون کر دیا گیا ہے کہ دین کی کوئی بات کسی مذہبی اتھارٹی سے قبول قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ قبول قابل قبول تب ہوگی جب یہ میرے عقل کے معیارات پر پوری ہوگی، یہ ان مغرب کے دیے ہوئے اصول تحقیق پر پوری اترے گی، یعنی اس کے ریفرنسز ہونے چاہیے، اور ریفرنس کیا ہے، وہ تحریری بات ہونی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ اس تحریر کا، اس عبارت کا صحیح فہم سننے والے اور سنانے والے کو حاصل ہے یا نہیں، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آتا، یہ ہے وہ مسائل جس کی وجہ سے پھر بہت سے ایسے افراد کے جن کا تصور دینی اور ان کے تصورات اسلام عین ضلالت و گمراہی ہوا کرتے ہیں، وہ میڈیا کے راستے قوم کے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی نئی نئی باتیں پردے کے متعلق، جہاد کے متعلق اور اسی طرح سے حلال و حرام سے متعلق وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ ہم دعوت کے میدان میں پھر فیس کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو یہ کہتے ہیں، اب اس شخص کو اتھارٹی کس نے بنا دیا عوام کی نگاہ میں، وہ تو میڈیا نے بنایا نا، تربیت کرتا، اور یہ سوشل میڈیا اس میں کہیے کہ ایک اور نئی جہت ہے جس کا اضافہ ہوا ہے۔ خیال آ رہا تھا اس اجتماع ہی کی مناسبت سے کہ رفقائے تنظیم اسلامی ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ فضل کیا کہ بانی محترم رحمہ اللہ کا لٹریچر ہمارے لیے ایک رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے، اور اس میں وقت کی بصیرت، زمانے کی کہیے کہ بصیرت وہ آپ کو ملتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن باتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے سامنے کے بعض امور سے متعلق کر اس کی توسیع بھی کی جائے، اسے بعد کے زمانوں پر بھی دیکھا جائے، اور نئے نئے چیلنجز، نئے نئے فتنوں سے بھی اسی بصیرت سے مقابلہ کیا جائے۔ ایک کتاب تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ، اس میں انہوں نے ایک بات واضح کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ رکھی ہے کہ مغربی سیاست کا ایک اسلوب ہے جسے الیکشن پالیٹکس کہتے ہیں، اچھا اس پر یہ حکم کہ وہ حرام ہے یہ نہیں لگا، یہ نہیں کہا کہ وہ حرام ہے، بلکہ یہ بتایا کہ مغربی طرز یہ انتخابات کا، الیکشن پالیٹکس، اس سے ایک عجیب و غریب دلدل ہے جس میں تحریکات چلے جایا کرتی ہیں، اور تنظیم اسلامی یہ موقف رکھتی ہے انتخابی سیاست کے بارے میں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، انتخابی سیاست سے ایک حریف و حلیف کی نفسیات میں تقسیم ہو جاتے ہیں، داہیانہ نفسیات ختم ہو جاتی ہے، وہ جو اسلامی تہذیب کی نفسیات تھی۔ اسی طرح سے پھر یہ کہ کارکنوں کے اخلاق میں اضمحلال آتا ہے اور اس میں گراوٹ آیا کرتی ہے، اور ایک عجیب خیال انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ جیسے بس غلبہ دین کا مرحلہ آیا چاہتا ہے، اگلے الیکشن میں دین غالب ہو جائے گا، دین نافذ ہو جائے گا، اور اس طرح کے ایک تضاد میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ آج اسی طرح کی کچھ صورتیں یہ نیا میڈیا کا تصور، خاص طور پہ سوشل میڈیا، اس وہ بھی تائیان دین کو اور کہیے کہ تحریکی کارکنوں کو اپنے اندر اسی طرح کی جاذبیت لیے ہوئے، جس طرح سے کسی زمانے میں الیکشن پالیٹکس وہ یہ دکھاتی تھی کہ یہ ایک ذریعہ ہے اسلام کے غلبے کا، بقیہ سارے ذریعے اگر مسدود ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم غالب آ سکتے ہیں اور سارے مسلمان بستے ہیں اور یہ سب اسلام کے حق میں ووٹ دیں گے اور اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اسی طرح سے دعوت کے میدان میں آج یہ سوشل میڈیا وہ یہ باور کروا رہا ہے کہ آپ کو اتنے لائکس مل گئے، آپ کو اتنی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لی آپ کی پوسٹ، تو آپ کا دعوت کا کام بہت ہو رہا ہے۔ اچھا پھر وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے، مستقل تربیت کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ تربیت کرتا ہے، ایک تربیتی اجتماع تو یہ ہے، اور اسی طرح سے تنظیم اسلامی بہت سے اور تربیتی اجتماعات کرتی ہے، تربیت گاہیں منعقد، تربیتی کورسز منعقد کرتی ہے۔ اندازہ کریں ہمارے ایک رفیق ان کورسز میں کتنا وقت صرف کرتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر جو کہیے اس کا مستعد کارکن ہے، روزانہ اہتمام کے ساتھ اس پر وقت دینے والا ہے، اس کی وہاں کتنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص وہی نظام اقداری، مغرب کے تصورات، مغربی تہذیب، وہاں کی سارے نارمز، وہاں کے سارے کہیے ایتھیکل ویلیوز، وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو مغربی تہذیب کی ہیں، اور وہ تربیت کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ٹھیٹھ دینی بات جو کہ ممبر سے کہی جائے، جو تنظیم کے اجتماعات میں فورم سے کہی جائے، وہ رفقا کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ذہن سازی کر دی ہے سوشل میڈیا نے اور میڈیا نے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو صرف اس طرح نہ دیکھیں کہ یہ ایک جدید ذریعہ دستیاب ہوا ہے، بلکہ اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں کہ کیا یہ ہماری تہذیبی اقدار سے لگا کھاتا ہے، کیا یہ دین کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، کیا یہ دینداری کو برقرار رہنے دیتا ہے یا ہمارے معیارات کو تبدیل کر کر پھر اس کے بعد ہمیں کسی ایک دوسری دنیا میں لے جا کر خوشنما خواب دکھاتا ہے اور گھماتا پھراتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. علم کی دنیا میں بھی ہمیں جدیدیت سے اور اس کی کہیے کہ درددازی سے واقف رہنا چاہیے, اسی طرح عمل کی دنیا میں بھی, اور اسی طرح اپنی بول چال کا بھی جائزہ ہم لیتے رہیں, اپنے بچوں اور اپنی نصابی کتابوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں, اسی طرح سے غرض کے پورا تمدن, پوری تہذیب اس کو اس چھنی سے گزار کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنی ایسی اقدار ہیں. اور اصل شے تو قدر ہوا کرتی ہے, اعمال تو ان اقدار کتابیں ہوتے ہیں, وہ اقدار اس کا کوئی شجر نسب دین سے قرآن سنت اجماع قیاس سے جڑتا ہے یا اس کا شجر نسب جا کر کسی مغربی تصور سے جڑتا ہے. ایک بات پر بس گفتگو کو مکمل کروں گا, اور وہ یہ کہ ہم ان ساری باتوں کو, ہو سکتا ہے یہ بھی خیال ہو کہ یہ مباحث مشکل ہیں اور یہ تجزیہ کس طرح سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے, جو شاید ہمارے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صحبت اختیار کریں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. اگر ہم دینی اقدار رکھنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہی اقدار ہمارے اندر, وہی ویلیوز ہمارے اندر رائج ہو جائیں گی, راسخ ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر صحیح غلط کے جو حکم ہم چیزوں پر لگا رہے ہوں گے, جس طریقے کو ہم قبول کر رہے ہوں گے یا رد کر رہے ہوں گے, وہ اس کے تابع ہوگا. اور اگر ہم مغربی تہذیب کے فورمز, اس کی دی ہوئی اشیاء, اس کے دیے ہوئے مواقع, انہیں بغیر کسی فلٹر کے, بہرحال مجبوری استعمال تو کرنا پڑتا ہے اور تعطل تو نہیں ہو سکتا زندگی میں اور کوئی خطہ باہر نہیں ہے اس سے, مگر بغیر کسی فلٹر کے, بغیر کسی اس دینی بصیرت کے اسے استعمال کر رہے ہوں گے اور وہاں وقت صرف کر رہے ہوں گے, اس کی صحبت میں رہیں گے, تو پھر بچنا مشکل ہے, پھر جو ہے وہ متاثر ہونے سے رہ جانا مشکل ہے. الا ماشاء اللہ, تو جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ صحبت کا ہے. ہم جدیدیت زدہ افراد, مغرب گزیدہ افراد کی صحبت میں, اور اس کی اور یہ صحبت صرف عملی ہی نہیں ہوتی, فزیکل ہی نہیں ہوتی, ورچوئل بھی ہوتی ہے. یہ جو میڈیا کے ٹاک شوز ہیں اور جو یہ سوشل میڈیا کے فورمز ہیں, یہ سارے اس صحبت کے ذریعے ہیں. اس کے ذریعے سے جدیدیت ہمارے اور آپ کے گھروں میں, ہمارے دل کے نہا خانوں میں, ہمارے دماغ تک, دبا کی گہرائیوں تک اپنا ایک راستہ بناتی ہے اور آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر دین کی خالص باتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں رہتی. جو اختیار ہمارے پاس ہے, پھر سے دہرا رہا ہوں, یہی ہے کہ یا تو ہم صحبت میں تعین کر لیں, یا اگر ہم صحبت اختیار کر لیتے ہیں, ماحول اختیار کر لیتے ہیں بغیر کسی حساسیت کے مغرب کا, تو پھر اس کے بعد آگے رکنے کا کوئی اور مقام نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کی بصیرت سے, تفقہ سے بہرور کرے اور وہ کام کروائے جو آخرت میں اس کی رضا کا موجب ہے. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
جزاکم اللہ خیرن. یہ تھے اویس پاشا کرنی صاحب جو جدیدیت اور ہم کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے.